بسم الله الرحمن الرحيم،
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگان دین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ پاک کی توفیق ہے کہ آج عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ عید بڑی ہی اہم عید ہے اور ایک جذباتی عید ہے، جس عید کے اندر انتہائی عقیدت اور محبت کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، اور عملی طور پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر چیز کو قربان کرنے کی ایک نظیر پیش کرتا ہے، اور اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، حتیٰ کہ میری اپنی جان بھی میری اپنی نہیں ہے، وہ اللہ کی ہے، اور جانور کو ذبح کر کے اس کا عملی مظاہرہ کرتا ہے جو اللہ نے انسان کے بدلے میں بطور فدیے کے رکھا ہے. آج کے زمانے میں ایک شبہ یہ ہوتا ہے، اور لوگ کر بھی رہے ہیں، کل تک بھی یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ قربانی کرنے کے بجائے انسانی ضروریات کا لحاظ رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، بہت سے وہ لوگ ہیں کھانے پینے کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے. غزہ میں، فلسطین میں، مختلف مقامات پر لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ادھر ہزاروں لاکھوں جانور قربان کر کے ان کا خون بہانے کے بجائے کچھ پیسے صدقہ ان کو کر دیے جائیں، کیا ضروری ہے یہ؟ لیکن یاد رکھنا چاہیے میرے دوستوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سنت کو جاری فرمایا. اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ صرف قربانی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، بغیر قربانی کے یہ حاصل نہیں ہو سکتا. جن جن شبہات کی وجہ سے اعتراض ہوتا ہے وہ بیان کرنا منشا نہیں ہے، لیکن ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرم مدینہ منورہ میں، ترمذی میں روایت ہے کہ پورے 10 سال آپ نے قربانی کی ہے، اور ابتدائی احوال تو آپ جانتے ہیں کتنے سخت حالات تھے مسلمانوں کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر. ایک کپڑے کے علاوہ دوسرا کپڑا میسر نہیں، یہ صورتحال کئی صحابہ کی تھی. کھانے پینے کی روزی ایک دن کی ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی مخیر صحابہ سے، مالدار صحابہ سے، کہ اپنی قربانی کو روکو اور غریب صحابہ کی مدد کرو، اپنی قربانی کو روکو، یہاں پر ہاسپٹلس بنانے کی ضرورت ہے وہ بناؤ، اپنی قربانی کو روکو، فلاں ضرورت کی تکمیل کرو، اپنی قربانی کو روکو، فلاں جگہ صحابہ انتہائی مجبوری میں، بے بسی میں، پریشانی میں ہیں، تو ان کی مدد کرو. خود بھی آپ نے قربانی کی، اور صحابہ کرام کو بھی جو ہے نا ترغیب دی، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ من ورد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا. قربانی کی استطاعت کے باوجود اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کو نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جو جانور کی قربانی نہ کر سکتا ہو وہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے. صحابہ کرام ضرورت مند ہیں،
لیکن کبھی اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھائی ایک مستقل سنت ہے, شریعت کا ایک مستقل حکم ہے, اس کی بجا آوری ضروری ہے. لاکھوں جانور کٹ رہے ہوں تو اللہ کے نام پر کٹ رہے ہیں, آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے, ہو اللہ کے حکم کی وجہ سے کٹ رہے ہیں. اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دل کے جذبات اور تمہارے اندرون کی فکر اور تمہاری نیتوں میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے. لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا, خون بہ رہا ہے تو بہنے دیں, گوشت کٹ رہا ہو تو کٹنے دیں, اللہ کو تمہارے خون کی اور تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے. ولکن ینالہ التقویٰ منکم, لیکن تمہارے دلوں کے اندر پایا جانے والا جو تقویٰ ہے, پائی جانے والی جو نیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا جو جذبہ ہے, وہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں تمہارے اندر. اور یاد رکھیں کہ جو شخص قربانی نہیں کر سکتا, قربانی نہیں کرتا ہے, تو قربانی سے جو تقرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. جو رضا اللہ کی حاصل ہوتی ہے جانور کو بہانے سے, وہ حاصل نہیں ہوگی. اور وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش, دیگر اور مواقع پر زندگی میں اگر قربانی پیش کرنا چاہے تو وہ قربانی نہیں کر سکتا ہو, اس کے لیے ایک چھوٹے سے جانور کو دینا مشکل ہو رہا ہے, تو اپنی جان کا کیا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا, ایسے بہانے آئیں گے. اللہ نے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے, فطرات کا نظام رکھا ہے, کفارات کا نظام رکھا ہے, عام نفلی صدقات کی ترغیب ہے قرآن و سنت کے اندر, دروازے کھلے ہوئے ہیں. مالداروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیبات دی ہیں, انفاق فی سبیل اللہ کے جو فضائل ہیں کیوں ہیں وہ, تو اس لیے کسی کے ذہن میں یہ خدشہ یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہزاروں لاکھوں جانور کٹ رہے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے. میرے دوستوں, ان کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہم کو حاصل کرنا ہے, بس یہ اصل بہت بڑا فائدہ ہے. اللہ کا حکم ہے, تکمیل اس کی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے جانوروں کی قربانی کی تھی؟ ہم تو روکتے ہیں قربانی, ایک گھر کی طرف سے کافی ہے بھائی. اللہ کے نبی نے 100 جانور قربان کیے تھے. ہمت ہے کسی میں 100 جانور محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کرے, اور ان میں سے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمائے تھے. بقیہ کے بارے میں حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ بقیہ تم کر دو. تو جانور کو قربان کرنا گویا اپنے آپ کو اللہ کے لیے نچھاور کر دینا ہے, اپنی قربانی دے دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, اس کا ایک عملی مظاہرہ ہے. تو اس لیے آدمی کو اگر اللہ پاک نے استطاعت دی ہے میرے دوستوں, تو قربانی ضرور کرے. ہو اس کے ذریعے جو تقرب اللہ کا حاصل ہوتا ہے وہ دوسری عبادات کے ذریعے نہیں ہو سکتا. اور یہاں اس شبے کے دفاع کے لیے, اس شبے کو دور کرنے کے لیے ایک بات میں اور بھی عرض کر دیتا ہوں کہ سال میں ایک مرتبہ ہم کو قربانی کرنی ہوتی ہے, ایک جانور قربان کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ہم کو جو ہے نا 50 ہیلے بہانے ہم کرنے لگتے ہیں. سال بھر انسان کی جو غیر ضروری ضروریات ہے اس پہ نظر ڈالے آدمی, کتنی چیزیں ضائع کر رہا ہوتا ہے, کتنے پیسے ضائع کر رہا ہوتا ہے, کتنی غیر ضروری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہیں پیسوں کے ذریعے. ہمارا انٹرنیٹ کا خرچہ الگ ہوتا ہے, باہر کی ہوٹلنگ کا خرچہ الگ ہوتا ہے, گھر میں تقریب ہو گئی تو 10 قسم کی دعوتیں اس کے پہلے الگ ہوتی ہیں, شادی ہونے کے بعد جو ہے 10 قسم کی دعوتیں الگ ہوتی ہیں, ناچ گانا بجانا, پیسے پھینکنا, جائز ناجائز ہر چیز میں پیسہ ہمارا صرف ہو رہا ہے. سبسکرپشن پلان ہم لیے ہوئے ہوتے ہیں, $30 $50 $100 ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے. گھر میں دو دو تین تین قسم کے انٹرنیٹ ہوتے ہیں, فون کا الگ ہوتا ہے, گھر کا الگ ہوتا ہے. یہ جو غیر ضروری خرچے ہوتے ہیں ان کو روک دے آدمی, ایک مہینے کا روک دے, قربانی آرام سے نکل جائے گی. 11 مہینوں کے غیر ضروری خرچوں کو روک دے آدمی, ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل ہوگی. اپنے جو زائد خرچے ہیں ان کو روکے آدمی, ناجائز کاموں میں جو خرچے کر رہا ہے ان کو روکے آدمی, لیکن قربانی ضرور کرے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذہ الاضاحی, یہ قربانی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ سنت و ابیکم ابراہیم, تمہارے والد ابراہیم کی یہ سنت ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سنت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس سنت میں تمہارے لیے یہ ہے کہ بکل شعرۃ حسنہ, کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی لکھی جا رہی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فمصوف, اس کا اون ہوتا ہے, اون میں کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ, اون کے ایک ایک بال کے اندر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکی لکھی جا رہی ہے. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ, اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے. بہت عظیم سنت ہے ہماری اپنی جان کی, یہ سنت ہے, جان کا نذرانہ پیش کرنے کی سنت ہے. واقعہ ہم تفصیل سے سنتے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، پوری تفصیل کے ساتھ اس کو سنایا نہیں جا سکتا، لیکن اس واقعے کا ہمارے لیے جو سبق ہے میرے دوستو، وہ ہمارے لیے قابل فکر ہے، وہ سبق ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اولاد کی قربانی یہ معمولی نہیں ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے گلے پر جو ہے نا چھری کو پھیر دیں، یا تو جرم ہے بچے کے ہاتھ میں قینچی دے دینا، بچے کے ہاتھ میں چھری دے دینا، بچے کے ہاتھ میں تیز دھاردار چیز دے دینا، یہ جرم ہے، پولیس اگر دیکھ لے تو پکڑ لے گی ماں باپ کو۔ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے کیا خواب دیکھا، ایک دن نہیں، روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ 3 دن تک مسلسل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ خواب دیکھتے رہے، بیٹا ذبح ہو رہا ہے، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پہلے دن دیکھا تو سوچا کہ ایسے ہی اللہ کا حکم تو سمجھے، کیونکہ انبیاء اکرام کا خواب ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے وہ، لیکن ایک قسم کا تردد تھا۔ تو دوسرے دن خواب دیکھا عرفے کے دن، عرفے کی ایک وجہ علماء نے یہی لکھی ہے کہ اس دن خواب کا منشا اور خواب کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ سمجھ گئے، پہچان گئے کہ بھائی اللہ مجھ سے اپنے بیٹے کی قربانی کو مانگ رہے ہیں، اور بیٹا بھی کون سا، بڑھاپے میں جو پیدا ہوا۔ فلما بلغ معه السعی، قرآن میں ذکر فرمایا کہ وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، جس وقت باپ کو اپنی اولاد سے امیدیں زیادہ جو ہے نا لگنے لگتی ہیں، اولاد باپ کا سہارا بننے لگتی ہے، اس موقع پر جو بڑی آرزوؤں کے ساتھ پیدا ہوا، روایت میں کہ 13 سال کا 14 سال کا بیٹا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو 93 ایئرس میں جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، پہلے ہی قربانیاں دیتے آ رہے تھے، وہ پہلے سے ہی قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، پہلے سے ہی مجاہدے کرتے آ رہے ہیں، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی بیوی کو، اپنے وطن کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، عراق سے نکلے، ملک شام گئے، ملک شام سے حکم ہوا، وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو جو اپنی بیٹی تھی، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا، اپنی بیٹی کو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا، کہ دیکھا کہ وہ اللہ کی نیک ولی یا خاتون ہے۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو ہبا کر دیا کہ آپ لے لیں اس کو اپنی خدمت میں، ان سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، ان کو لے کر آئے مکے کے اندر، اور مکہ مکرمہ میں چھوڑا بیت اللہ کے پاس، یہ قربانیاں یہ مجاہدے کرتے آ رہے ہیں، اور بیت اللہ کے پاس بھی جب چھوڑا تو ایسی صورت حال تھی کہ جہاں پر دور دور تک کوئی انسان، کوئی پرندہ، کوئی جانور تک نظر نہیں آتا تھا، بالکل چٹیل میدان ہے۔ جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی کہ ابھی کہاں جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں، ایک مرتبہ پوچھا، دو مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ جب جواب نہ دیا تو حضرت ہاجرہ نے پوچھ لیا کہ کیا اللہ کا حکم ہے، تو کہنے لگے کہ ہاں، نبی کی بیوی تھی، فوراً ہی کہنے لگی کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ہم ضائع ہونے والے نہیں ہیں، اللہ کا حکم آ گیا تو اس چٹیل میدان کے اندر اللہ کے حکم کے لیے ہم بھی راضی ہیں۔ اللہ کا حکم آ جائے میرے دوستوں، پھر یہاں پر بیویوں کا وہ جذبہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے بیٹا تیار ہے، 13 سال 14 سال 15 سال کی عمر میں بیوی تیار ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، رہیں گے ہم یہاں پر، چھوڑ کے چلے گئے، وہ بھی دودھ پیتا بچہ ہے، آس پاس دور دور تک کوئی انسان نظر آنے والا نہیں، پانی وہاں پر موجود نہیں ہے، ایک چھوٹے سے مشکیزے میں چھوٹے سا بستہ تھا پانی کا، چمڑے کا، اس کے اندر پانی کچھ موجود ہے، کچھ کھجورے رکھ دی، نکل گئے بس ایسا بھر۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کسی انسان کو یہاں پر شبہ یہ ہو سکتا ہے، کیسے چلے گئے اس چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کر اپنی بیوی کو، چھوٹے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر، باپ کی محبت نہیں تھی، باپ کی محبت تھی، لیکن باپ کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب آنے نہیں دیا انہوں نے، تو اس لیے جب وہاں پر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو قرآن پاک اس منظر کو بیان کرتا ہے، پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے اور کہنے لگے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب، میری اب میں نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا یہاں پر آپ کے حکم کی وجہ سے، بوادن، ایسی وادی کے اندر، غیر زرعین، جس وادی کے اندر کوئی گھاس وغیرہ نہیں ہے، کوئی چیز اگتی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، آپ کے گھر کے پاس، ربنا لیقیم الصلاۃ، اس کے باوجود جو دعا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اے میرے رب، میں چاہتا ہوں یہ ہوں کہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بنے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر کو دیکھیں آپ، ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے، فکر کیا ہو رہی ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ نماز کو قائم کرنے والے بنے، ابھی بچہ چلنے پہ، ابھی چھوٹا سا بچہ، یہ دعا تو اس وقت کی بات ہے، دعا تو اس وقت کی تھی جس وقت کہ بہت چھوٹے تھے، دودھ پیتے تھے وہ، فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, اور لوگوں کے دلوں کو راغب فرما دیجئے, لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیجئے. ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون, اور ان کو رزق عطا فرمائیے. یہ دعائیں باپ کی محبت کا جو ہے نا اظہار تھا, جو اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے ذریعے اولاد کے بارے میں ان کو تھا, یہ محبت تھی. پہاڑ کی اوٹ میں ہو کر دعائیں کرنے لگے. جب چلے گئے, بیٹا 13 سال کا عرصہ گزر گیا, مفسرین کے بقول 15 سال کا عرصہ گزر گیا, تو اس کے بعد آئے. پھر درمیان میں ایک دو دفعہ اور بھی آنا ہوا, خیر خبر گیری کے لیے آ جایا کرتے تھے. تو اللہ کا حکم یہ ہوا کہ ابراہیم تمہارا ایک اور بھی امتحان باقی ہے, جس کے بعد ہم خلیل اللہ کے لقب سے تم کو نوازنے والے ہیں. وہ حکم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں. اب خواب میں تو انسان کو تعبیلات کرنے کی بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے کہ بھئی یہ خواب ایسے ہی ہوگا فلاں ہوگا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ ہمارے نیک بندے ہمارے اپنے حکم کو کیسے سمجھتے ہیں اور کیسے اس کو پورا کرتے ہیں. ہم منشاء خداوندی کی تکمیل کرتے ہیں, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا. محبوب جو ہے نا محبوب کے منشے کو اور ارادے کو جو ہے نا سمجھ جاتا ہے. وہ آدمی کو اگر کسی سے محبت ہو, اس کے چہرے کو دیکھ کر, اس کے آثار کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ ہمارا محبوب ہم سے کیا چاہ رہا ہے. ہمارے لیے اللہ کا حکم آیا نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں. نماز سے بھی پیچھے ہٹ جائیں, زکوٰۃ سے بھی پیچھے ہٹ جائیں, حج میں جو ہے نہیں ہیلے بہانے کرنے لگے, دیگر اور احکام کے اندر ہیلے بہانے ہمارے ہونے لگتے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں دیکھ رہے ہیں, تیار ہو گئے, بیٹے سے کہہ دیا کہ بیٹے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا ترا, رائے کیا ہے بتا دو. تمہاری منشا یہ نہیں تھا کہ اگر وہ چاہیں گے تو جو ہے نا ذبح کریں گے, نہیں چاہیں گے تو ذبح نہیں کریں گے. منشا یہ تھا, ایک تو بیٹے کا امتحان تھا کہ بیٹا کیا ہے دیکھتے ہیں, کہ اپنے اس امتحان کے امتحان لینا مقصد تھا کہ دیکھیں کہ بیٹا تیار ہے یا نہیں ہے, یا اگر تیار نہ ہو تو اس کو سمجھا دیا جائے. وہ بھی نبی ہونے والے تھے, اور وہ ایسے نبی ہیں کہ جن سے سیدنا امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں. آپ کے جد امجد میں ہیں. وہ کہنے لگے کہ فندر یا ابت فعلمات عمر ستری ان شاء اللہ من الصابرین. خواب کا جب اظہار کیا تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ خواب معمولی خواب نہیں ہے, تو حکم خداوندی ہے. کہنے لگے کہ اللہ آپ کو جس چیز کا حکم دے رہے ہیں آپ اس کو پورا کریے. بس لے کے چلے گئے بچے کو. قرآن پاک اس منظر کو بیان کر رہا ہے پورا کا پورا. فلما اسلما, دونوں ہمارے حکم کے تابع ہو گئے, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا. وطلحو للجبین, اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو کروٹ کے بل لٹا دیا. اور یہ لٹانے کی نوبت بھی اس لیے آئی کہ بالکل سیدھا لٹا کر جب چھری ان کے گلے پر پھیر رہے تھے تو اس وقت چھری پھر نہیں رہی تھی, کیونکہ اللہ کا حکم تھا کٹنا نہیں ہے. ابراہیم کا امتحان لوگوں کو دکھانا مقصد تھا. تو اس لیے بعد میں جب مجبور کٹ نہیں رہی ہے تو آسانی کے لیے خود حضرت اسماعیل بیٹا ہو کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم سے یہ کہہ رہے ہیں, اے بجان آپ مجھے جو ہے نا تھوڑا پلٹا دیجیے. ہو سکتا ہے کہ ایک تو کٹنے میں دشواری پیش آ رہی ہے, اور مجھے اس طرح مجبوری میں بے بسی میں تڑپتے دیکھ کر آپ کی آنکھیں جو آپ جو ہے نا حکم خداوندی کے تعمیل میں ہو سکتا ہے کہ پس پیش ہو جائیں. ماں کو سلام کہہ دینا, کپڑے اپنے سمیٹ لیجیے, خون آ جائے گا تو ماں کو تکلیف ہوگی. بیٹا جانے سے پہلے اپنے باپ سے یہ الفاظ کہہ رہا ہے, جن کے ہاتھ میں چھری موجود ہے, اور اس کو بھی یہ ہے کہ میں اب ذبح ہونے جا رہا ہوں. یہ جذبہ عجیب و غریب جذبہ ہے میرے دوستوں. ان کی اس ادا کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا, ورنہ تو اس پہلو پر لیٹے اس پہلو پر لیٹے اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ پہلو پر لٹانے سے منشاء خداوندی کی تکمیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا جو جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے اس کے اندر. فلما اسلما, ہمارے حکم کے جب وہ دونوں تابع ہو گئے, اپنے آپ کو جھکا دیا. وطلحو للجبین, پیشانی کے بل لٹا دیا کروٹ کے بل تاکہ ذبح کرنے میں آسانی ہو, اور چھری پہننے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا. نادینا, ہم نے پکارا اس موقع پر, ایا ابراہیم, اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, تم نے تو اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا. انا کذلک نجزی المحسنین, ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں. فدیناہ بذبح عظیم, اس موقع پر ہم نے ایک بڑے مینڈے کی قربانی ان کے سامنے جو ہے نا پیش کر دی. یہ کٹ رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں, گلا نہیں کٹ رہا ہے. جبرائیل پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک اور جنت سے مینڈا لے کر موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے. کہتے اسماعیل کو ہٹاتے ہیں, جانور کو ذبح کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تم نے یہ جو قربانی دی ہے کوئی معمولی قربانی نہیں تھی. ان نہادہ لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑی آزمائش تھی اس امت کے اندر تمہاری. فدینہ ہو بذبح عظیم, وترکنا علیہ فی الآخرین, اور یہ آزمائش ایسی آزمائش ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے اس کو رکھ دیا ہے. سلام علی ابراہیم, اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تم پر سلامتی ہو, اللہ کا سلام ہو کہ ایسی قربانی تم نے پیش کر دی ہے ہماری بارگاہ میں. اور شیطان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. روایات میں یہ ہے کہ 3-3 مرتبہ بہکانے کے لیے آئے نبی کو, تین تین مرتبہ بہکانے کے لیے آئے تھے اسماعیل کو، تین مرتبہ بہکانے کے لیے آئے تھے حاجرہ کے پاس، کہ کہاں لے جا رہے ہیں تمہارے شوہر اپنے بیٹے کو لے کر، بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ تجھ کو کہاں لے جا رہا ہے، تیرا باپ تجھ کو کہاں لے جا رہا ہے، کیونکہ معلوم تھا کہ ایسی قربانی اس سے پہلے کبھی کسی نے پیش نہیں کی ہے اور نہ آئندہ پیش کر سکے گا۔ لیکن میرے دوست، اس سے جو سبق ہم کو لینا ہے وہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے سبق؟ بنیادی اس سبق حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مرنے مٹنے کا اور اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ واقعہ اس کا سبق دیتا ہے ہم کو۔ اللہ کا حکم بس آ جائے تو پھر ہمارے نفسانی خواہشات ختم، ہمارے طبعی تقاضے ختم، ہماری ضروریات ختم، ہمارے بیوی بچے سب جو ہے نا آدمی چھوڑ دے، اور پوری کی پوری زندگی ایسے ہی ملے گی۔ حکم آیا تو بیوی کو چھوڑ دیا، حکم آیا تو بچوں کو چھوڑ دیا، حکم آیا تو باپ کو چھوڑ دیا، حکم آیا تو ملک کو چھوڑ دیا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک کو بدلنے کے لیے، ایک ویزا لگانے کے لیے، تو ہم کیا اپنے نام کو چینج کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹے جھوٹے سرٹیفکیٹ ہم بنا رہے ہیں۔ اور نبی انبیاء اکرام کی سنتیں ہمارے لیے یہ ہے میرے دوستو کہ نام نہیں بدلے گا، ملک بدل لیں گے ہم، اپنے ایمان پر حرف آنے نہیں دیں گے، اللہ کا منشا پورا ہو بس۔ ایک ہر مسلمان کے دل میں یہ ہونا چاہیے، واقعے کی حقیقت یہی ہے، اس واقعے کی روح یہی ہے کہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے، اللہ کے ہر حکم کے لیے تیار رہے بس، زندگی کے مرحلے میں جس مرحلے میں جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آ جائے اس کے لیے راضی ہو۔ اللہ پاک ہم کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کی، اور حقیقی معنی میں جس طرح انبیاء حضرت ابراہیم نے دی ہے قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کا کچھ حصہ، اس کا کچھ جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور قربانی گرو اور حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے، اور اپنی جان کی، مال کی، ہر چیز کی قربانی اللہ کے راستے میں دینا اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرمائے۔